وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سورة يوسف كي مراحل میں ہے. ایک مرحلے میں يوسف علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں. دوسرے مرحلے میں ان کے والد تعبیر کے بجائے تدبیر بتاتے. لا تقصص رؤیاک, تعبیر سے تدبیر افضل ہے. خواب دیکھا, بلاؤ آفات نظر آ رہی, آپ نے کہا صدق کرو, چٹ پٹ گائے کٹواؤ, قرآن خوانی کرو, نفلے پڑھو, رد بلا کی. ہذا تدبیر, والتدبیر اولا واقوى من التعبیر ایها العلماء. شاید اس لیے تعبیر نہیں کی کہ بچہ ہے, اور شاید اس لیے تعبیر نہیں فرمائی کہ خطرات محسوس ہو رہے ہیں. عجیب بات ہے کہ خواب تو عجیب و شان ہے لیکن خطرہ خارجی الحاق ہے. بھائی مخالف ہو جائیں گے, اتنا بڑا مقام آپ کا, وہ کہاں چھوڑیں گے. بڑے باپ اور بڑے عالم کا یہ بھی کمال ہے کہ وہ اپنے شاگرد کو یا دوست کو سنبھالے. کسی بڑے گھر میں کوئی لڑکا جا رہا ہے تو سمجھانا سب ضروری ہے کہ کچھ مانگنا نہیں, بھوکا نہ بننا, خبر نہ, کوئی غلط کام نہ کرنا, بس اپنے کام سے کام رکھنا. اس سے عزت بڑھے گی اور وہاں کی خوشیاں پائیدار ہو جائے گی. تو تعبیر تو علم ہے اور تدبیر علم و عمل دونوں ہیں. تو تیسرے چوتھے مرحلے میں برادران کا کینہ اور حسد پیدا ہوتا ہے, اور چوتھے پانچویں مرحلے میں وہ حضرت یعقوب کو راضی کر کے حضرت یوسف کو لے چلتے. پانچویں چھٹے مرحلے میں وہ وہی کچھ کرتے ہیں جو حضرت یعقوب کو خطرہ تھا. ایاک لہو الذئب. اور چھٹے ساتویں مرحلے میں وہ جھوٹا لہو لگا کر اپنے والد کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ساتویں آٹھویں مرحلے میں حضرت یعقوب افسوس کرتے ہیں, ان کی سازش گردانتے ہیں اور اللہ کے کیے ہوئے پر صبر کرتے ہیں. یوسف علیہ السلام کو جو کنویں میں گرایا, نواں مرحلہ ہے, اور قافلہ آیا اور اس کو نکالا, یہ دس مرحلہ ہے. اور عزیز مصر نے بازار سے خریدا اور بیوی کو تاکید کی, بہت حسین جمیل لڑکا ہے, بہت شریف بچہ ہے, بڑا خیال رکھنا. تین آدمی عقل کے شاہ سوار ثابت ہوئے ہیں. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ثلاثت من فرسان العقل. ایک عزیز مصر جس نے یوسف کو بھرے بازار میں دیکھ کر کہا اکرمی مسواہ, عزت کی جگہ دے, بہت عزت والا لڑکا. اور دوسرے شعیب علیہ السلام کی بیٹی سفورہ یا سیفورہ, جس نے والد کو کہا یا بت استاجر ہو, اے ابا جان موسیٰ علیہ السلام کو کام کے لیے رکھے, ان سے بہترین طاقتور دیانت دار نہیں ملے گا. وہ کیا عقل تھی, وہ کیا نگاہ تھی, سبحان اللہ. اور تیسرے ابوبکر صدیق, جنہوں نے اپنے بعد خلافت کے لیے عمر کا انتخاب کیا. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں تین آدمی عقل کے شاہ سوار ثابت ہوئے. گیارہویں مرحلے میں یوسف علیہ السلام پر عزیز مصر کی بیوی فریفتہ ہوتی ہے, اور جب سازشیں بڑھتی ہیں تو اس نے خواتین مصر کی دعویٰ کی اور اپنی طہارت و سچائی ثابت کر رہی ہے. بارہویں تیرہویں مرحلے میں یوسف علیہ السلام گناہوں سے بچتے ہیں اور آخر کار جیل جاتے ہیں. لا الہ الا اللہ. بھلے نمی دانی کے عقل مندان گفتان کہ گرفتار بمصیبت بہ از گرفتار بمعصیت, جیل جانا آسان ہے لیکن گناہ نہیں کر سکتے. او عقل مندوں نے کہا ہے مصیبت ہو لیکن معصیت نہ ہو. یوسف علیہ السلام کا جیل میں توحید پر تقریر کرنا, ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القهار, اور جیلیوں کا خواب سنانا اور حضرت کی تعبیر دینا. بادشاہ مصر کا خواب دیکھنا اور تعبیر کے لیے آدمی تلاش کرنا, اور جیلی کو یاد آنا اور یوسف کو بتانا. حضرت یوسف نے فل فور تعبیر و تدبیر دی اور قحط مصر کا مقابلہ اور اس کے لیے تیاری شروع ہو رہی ہے. بادشاہ مصر نے یوسف کو جیل سے نکالا, اپنے دربار میں وزیر خاص بنایا. حضرت یوسف نے ان سے کہا اجعل لی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم, مجھے ہی وزیر مال بنا دیجئے کیونکہ میں یہ انتظام بہترین طریقے سے کر سکتا ہوں. یوسف علیہ السلام کا پہلے عزیز مصر اور پھر بادشاہ مصر بننا, قحط سالی کے لیے اناج کا انتظام کرنا اور پورے عالم میں ضرورت مندوں کو اناج معمولی نرخ پر دینا. مورخین کہتے ہیں پوری دنیا میں قحط سالی ہو گئی تھی. یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا شام میں خبریں سننا کہ مصر میں ایک رحم دل بادشاہ ہے اور وہ ہر شخص کو معمولی سی قیمت پر ایک اونٹ لگا کر دیتے ہیں. برادران یوسف کا مصر آنا اور یوسف علیہ السلام کا ان کو پہچاننا. حضرت یوسف کا ان کو تاکید کرنا کہ تم جس غیر حاضر بھائی کے لیے ناج مانتے ہو اس کا لانا, ان کا وعدہ کرنا اور حضرت یعقوب کو راضی کرنا اور بنیامین کو مصر لانا. یوسف علیہ السلام نے خاص تدبیر اور شرعی ہیلے سے بنیامین کو پاس روکا اور برادران یوسف کے لیے عظیم تکلیف پیش آئی. یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچنا اور فریاد کرنا کہ دوسرا بیٹا بھی چور نکلا, ان ابن کا سرق. یعقوب علیہ السلام کا رونا دھونا اور فریاد کرنا اللہ کے حضور, اور عزیز مصر کے پاس ان کو بھیجنا اور بجائے ان کے ذریعے کچھ کھیلوانا بادشاہ مصر کے نام خط دینا. لا الہ الا اللہ. یوسف علیہ السلام کا آخر کار اپنے آپ کو ظاہر کرنا اور بھائیوں کو معاف کرنا اور والد کو سلام پیغام بھیجنا اور پورے گھرانے کو شام سے مصر منتقل کرانا. یہ مرحلے ہیں، مراحل ہے یوسف، سورت یوسف، مسئلے ہی مسئلے ہیں. الجواب الصحیح میں ابن قیم نے لکھا ہے ففیہا الف امر ونہی، 1000 کے قریب اس میں مسائل ہیں. پھر مستنبط نہیں کیے، صرف اشارہ سے کیا ہے کہ سورت میں صلاحیت ہے. مثلاً اس سورت میں پیغمبروں کے خوابوں کا بیان، غلاموں کے خوابوں کا بیان، جیلیوں کے خوابوں کا بیان، بادشاہوں کے خوابوں کا بیان، تعبیر و تدبیر. اس سورت میں خاندانی امور کو چلانے کے آداب، بھائیوں کو آپس میں حسد سے بچانے کے آداب، اولاد کے ساتھ محبت میں اعتدال کرنے، اعتدال رکھنے کی تاکید. اس صورت میں یہ مسئلہ ہے کہ تجاوز المحبہ کبھی کبھی بڑے سے بھی صادر ہو سکتا ہے اور اس کا نقصان یقیناً ہوگا. اس صورت میں بھائیوں کا اپنے بھائی کے خلاف رقابت کا ثبوت، کل ذی نعمت المقصود ہو، ہر نعمت والے کے ساتھ حسد کیا جاتا ہے. بیٹوں کا باپ کے خلاف اور بھائی کے خلاف سازش کرنا اور اس سازش کا ان کی حد تک کامیاب ہونا، اور یعقوب علیہ السلام اور ان کے خاندان کا غم اور صدمے میں مبتلا ہونا. سورت میں مسئلہ ہے کہ کاملین انبیاء اور مرسلین بھی غم زدہ رہتے ہیں، مال اور اولاد کے حادثات سے پر متاثر ہونا یہ کمال کے خلاف نہیں ہے، غیرت کے مطابق ہے. بیٹوں کا جھوٹ بولنا اور جھوٹی سازش کرنا، اور یوسف علیہ السلام کا کنعان کے کنویں سے باہر آنا اور پھر سودے کرنا، ان کو بیچنا، غیر سے کرائے جلوت دے دینا، اور عزیز مصر کا بازار مصر سے یوسف کو خریدنا. آئے آئے عصمت محفوظ رہی، غلاموں کا قطار دیکھنا ہے، لگا ہے مصر کا بازار دیکھنا ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یوسف علیہ السلام پر عزیز مصر کی بیوی کا فرشتہ ہونا، عاشق اور معشوق کے مسائل کا بیان، عزیز مصر کی بیوی کا اپنے دامن سے تہمت اٹھانا اور اس کے لیے تدبیر کرنا، خواتین مصر کی دعوت، دعوتوں سے بلندی آتی ہے، دعوتوں سے تکلیفیں ٹلتی ہے، دعوتوں سے پریشانیاں، تہمتیں چھٹ جاتی ہیں، اور دعوت اور ضیافت کے آداب اور مسائل. یوسف علیہ السلام کا بہرحال ثابت قدم رہنا، پیغمبرانہ استقامت سے پیش آنا اور معصیت سے بچنے کے لیے جیل جانے کی دعا کرنا. حدیث میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میرے بھائی یوسف پر خدا کی رحمت ہے، بغیر جیل جائے اللہ سے کہہ دے تو بچا لے. یار حضرت بہت بڑے عالم ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح علم کسی نبی کا نہیں، بہت بڑے عالم. چھٹ پٹ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یوسف پہ رحمت نازل کرے. انہوں نے کہا بس جیل جانا پسند ہے لیکن یہ کام نہیں کروں گا. حضرت فرماتے تھے، یوں کہتے کہ خدا جیل سے بھی بچاؤ، اس معصیت سے بھی بچاؤ. حضرت کا علم بہت زیادہ ہے، اللہ اکبر. طرفین کے اوپر علم ہے آپ کا، یوسف کا علم ایک طرف واحد پر تھا، یا یہ ہوگا یا یہ. حضرت نے کہا دونوں نہیں ہوگا، اللہ کر سکتا ہے. یوسف علیہ السلام کا جیل میں رہنا اور جیل کے لوگوں سے سلوک کرنا اور اس کے مسائل کا بیان، جیلیوں کے خواب سننا اور حکمت سے تعبیر میں زیر کرنا، اور اس درمیان میں اللہ کی توحید بیان کرنا، مسئلے توحید کی اہمیت، حضرت یوسف کا ان کو تعبیر دینا اور حکمت کے ساتھ باہر بادشاہ کو پیغام بھیجنا کہ جیل میں یوسف نام، لا الہ الا اللہ، کہ جیل میں یوسف نام کا ایک قیدی بالکل بلا قصور ہے، بادشاہ وقت کا خواب دیکھنا، تعبیر کے لیے سرگردان ہونا، بادشاہوں کو بھی خواب آتے ہیں، پوری سلطنت اس سے ہل گئی تھی، اور حضرت یوسف کا چٹ پٹ تعبیر دینا، جیل والوں کی تعبیر میں دیر کی، بادشاہ کی تعبیر میں دیر نہیں کی، کیوں؟ وہ ان کی ذاتی چیز تھی اور یہ پوری سلطنت کی ذمہ داری، اور جیسے خواب ختم ہو گیا، تزرعون سبع سنین دابا، آفرین، بادشاہ مصر کا حضرت یوسف کو جیل سے باہر لانا، جیل سے جیلی کیسے آئیں گے، کن آداب و احکام کے ساتھ آئیں گے، اور اپنے دربار میں اس کو مشیر خاص اور پھر عزیز اور پھر آخر میں ان کے حق میں دستبردار ہوگا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا پیغمبری کے ساتھ سلطنت مصر پر براجمع ہونا، متمکن ہونا، اور سلطنت کے اور نبوت کے اجتماع کے مسائل، سلطان کی حیثیت سے کیا ذمہ داریاں ہیں، نبی کی حیثیت سے کیا مناسب ہیں، ان مسائل کے احکام اور تفصیلات چھ مہینے میں بیان ہو سکتی، چھ مہینے لگے، ابن قیم نے ویسے کہا تھا ففیہا الف امر، کوئی چیز ہے نا، ایک ایک مسئلہ جب کھولیں گے تو 200-300 مسئلے ہو جائیں گے، حضرت یوسف علیہ السلام کا پوری دنیا کے لیے کھانے کا انتظام کرنا، پوری دنیا کے ملکوں سے وفود کا آنا، راشن جمع کرنا اور اس کی تقسیم کرنے کا مسئلہ، لوگوں کو کس طرح دیا جائے، کس ریٹ دیا جائے، کیسے نرخ رکھا جائے، اور لوگوں کے ساتھ راشن دیتے وقت کیا برتاؤ ہو، پاکستان کے راشن تقسیم کرنے والے غریب مسکینوں کو پولیس سے لاٹھی چارج کرواتے، اور یوسف علیہ السلام نے لنگر عام لگوایا، عام دور تک میدان میں دسترخوان ہوتا تھا، جتنے لوگ اناج لینے آئے حضرت کہتے پہلے کھانا کھائے، سب لوگ کھانا کھائے، اور جتنی دیر تک چائے کھائے، جب تک رہے، جب جانے لگے تو حضرت فرماتے اونٹ بھر بھر کے دے، یہ فرق ہے ماؤ مجنون میں، وجہ یہ ہے کہ آداب اور احکام تو نبوت کی برکات ہے، بے شک حکومت راشن کی فکر کرتی ہے مگر سیاسی نظریے سے، دینی نظریے سے نہیں، کامیابی کبھی بھی نہیں ہوگی، کراچی پورٹ قاسم پر ایک جہاز باہر سے آیا، پتہ نہیں کتنے لاکھ ٹن گندم اتارا ہے، اور وہ گندم وہاں سے ریل اور ٹرکوں میں لدوایا گیا پورٹ قاسم کے باہر، اسلام آباد تک اس کا پتہ نہیں چلا کہ وہ 10 لاکھ ٹن گندم کہاں جا رہا ہے، پتہ ہی نہیں، اور جس افسر نے پوچھا کہ کہاں گیا، ڈسمس، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں، رہنے دیں، بس گندم چلا گیا، سمندری جہاز خالی ہو گیا، اور وہ اناج اتنا زیادہ تھا کہ پاکستان 5 سال میں ختم نہیں کر سکتا تھا، وہاں سے ٹرینوں میں جو طریقہ ہے اور ٹرکوں میں لدوایا، آ گیا، وہ کہاں گیا، حکومت کو آج تک پتہ نہیں، اسے ترکیے نے ضیاء الحق کے دور میں 33,000 ریلوے کے انجن بھیجے تھے، 33,000 نئے پٹلیاں ڈال لی تھی، بڑا منصوبہ تھا، وہ انجن آئے اور پاکستان میں غائب ہو گئے، اور آخری رپورٹ یہ آئی کہ چوہے کھا گئے، چوہے کھا گئے، شاباش، یوسف علیہ السلام کا خود نگرانی کرنا اور مجرم بھائیوں کو پہچاننا اپنے ساتھ بٹھانا وہی جانا دے بد کڑی سے بخا کہ خدے بد ابد و سزا پلا اور کبھی نہ. اور طریقے طریقے سے اپنے بھائی بنیامین اور اپنے والد یعقوب علیہ السلام کی خیریت معلوم کرنا دلیل ہے کہ حضرت غیب دان بالکل نہیں ہے، نہ یعقوب غیب دان ہے، ان تمام مراحل سے نواقف ہے. اور یوسف علیہ السلام کا بنیامین کو دسترخوان پر سمجھانا کہ میں آپ کو روکوں گا، کیونکہ بنیامین نے کہا کہ آپ نے میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا، اب میری خیر نہیں ہے راستے میں. طریقہ یہ تھا کہ دو دو آدمی بیٹھ گئے تو وہ دس بیٹھ گئے، یہ اکیلے بیٹھ گئے بنیامین. یوسف علیہ السلام مفسرین کہتے ہیں بہترین چوغا زیب تن کیے ہوئے تھے، تاج سر پر تھا پگڑی میں. چونکہ حضرت یوسف تو پہچان چکے تھے کہ میرے بھائی ہیں، انبیاء کے سینے تو رحمتوں سے بھرے رہتے ہیں، وہ یہ بھی جانتے تھے کہ انہوں نے غلطی کی ہے اور اللہ ان کو معاف کر دے. دور سے آئے، پریشان ہیں، تکلیف میں ہیں، پیغمبر کے گھر کے لوگ ہیں. حضرت کھانے کے دوران مہمانوں کو دیکھتے ہوئے نظر ان لوگوں پر ہے. بنیامین سے پوچھے یہ کیا بات ہے، وہ بیٹھ گئے اور آپ اکیلے؟ کہا میرے ایک بھائی تھا یوسف، وہ ہوتا تو میرے ساتھ بیٹھتا. حضرت نے پوچھا وہ کہاں گیا؟ کہ یہ لوگ جنگل لے گئے، واپسی پہ آ کے کہا بھیڑیا کھا لیا. یوسف علیہ السلام خود بیٹھ گئے شاہیہ مطاب کے ساتھ، پیغمبران ہم سب کے ساتھ دسترخوان پر نیچے اتر کے بیٹھ گئے، چلو آپ کے ساتھ میں کھاتا ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ نے میرے ساتھ بڑی محبت کی، احترام کیا ہے، لیکن یہ میرے بھائی اس طرح چیزیں برداشت نہیں کرتے. میرے اس بھائی سے بھی والد کی محبت تھی تو اس کو غائب کر دیا، اب میرا جانا بڑا دشوار ہو. یوسف علیہ السلام فکر مند ہو گئے، فرمایا ٹھیک ہے میں آپ کو روکتا ہوں، آپ گھبرائیں نہیں، میں روکوں گا ہر طریقے سے روکوں گا. اور پھر یوسف علیہ السلام کا حیلہ کرنا، حیلے شریک مسائل واقعہ، اور بنیامین کا وہاں رہ جانا، اور برادران کا نہایت غم اور صدمے میں واپس جانا، بھائی کے چھوٹ جانے کے مسائل و احکام، کسی بھائی کا سفر میں گرفتار ہونے کے مسائل و احکام، اپنے والد کو جو تسلی دی تو وہ تو پہلے جھوٹے ثابت ہوئے ہیں، یعقوب کو کہاں تسلی ہوگی، اس سلسلے کے مسئلے اور احکام. اور پھر حضرت یعقوب کا ان کو تسلی دینا، اللہ کے سامنے ہاؤ ہو بکا کرنا، اور بادشاہ مصر کے نام خط لکھنا، بادشاہوں کے نام خطوط لکھنے کے مسائل وہ آتا. اور حضرت یوسف کا اپنے آپ کو ظاہر کرنا، بہت زمانوں بعد کوئی آ جائے یا اس کا پتہ چلے تو اس کے مسائل و احکام، اور اپنے خاندان کو اپنے ہاں منتقل کرنا، آرام و راحت سے بسانا، ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانے کے مسائل و احکام، اور اپنے والدین اور بھائیوں کے ساتھ برتاؤ کرنے کے آداب مسائل و احکام، مجرم بھائی اور رشتہ داروں کو معاف کرنا اور ان کو معافی کا اعلان کرنا، اور یہ مسائل و احکام، یہ اس قسم کے سینکڑوں نہیں ہزاروں مسائل سورت میں موجود. اللہ، وقال الذی، کہا اس شخص نے، اشتراہ من مصر، جنہوں نے خرید لیا حضرت یوسف کو مصر سے، لمراتی ہی اپنی بیوی سے، اکرمی مسواؤ، عزت کا ٹھکانہ دے ان کو، اسائی انفانا، ہو سکتا ہے نفع دے ہمیں، اور نتخذہ ولدا، یا ان کو بنا لے بیٹا. خوبصورت نوجوان ہے، کہتے یوسف علیہ السلام کو شب معراج میں آپ نے چوتھے آسمان پر دیکھا، آدمی بیٹھا ہوا ہے اور ستارے کی طرح ہے، چمک رہا ہے، پورے آسمان میں شعلے گر رہے ہیں. آپ نے جبریل سے پوچھا من الرجل، کون؟ کا یوسف ابن یعقوب، کہ اتنے خوبصورت، کا انہ اوتی شطر الحسن، ان کو آدھا حسن کائنات کا اکیلے دیا گیا. یوسف علیہ السلام جب بازار مصر میں تشریف لائے، پوری منڈی جام ہو گئی اور لوگ دیکھنے کے لیے تڑپ رہے تھے. عزیز مصر جو وزیر اعظم تھا اس کو اطلاع ملی، وہ بھی پونجیاں بھر کے گھوڑوں پر، غلاموں پر سیدھا بازار نکلا. وہ مولانا روم نے لکھا ہے کہ ایک بوڑھی عورت آئی اور اس نے اپنے غیر بال کے اندر چند وہ روئی کے گال رکھے اور کہا میں بھی خریدار بننا چاہتی ہوں. تو لوگوں نے کہا کہ اس پر تو بادشاہ اور سلاطین اور وزراء اور بڑے بڑے مالداران بولی لگا رہے ہیں، آپ کے چند ٹکڑے روئی کے اون کے یہ کس کام کے؟ اس نے کہا نا نا نا، میں صرف اپنا نام خریداروں میں لکھوانا چاہتی ہوں. مولانا روم کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یوسف کا معجزہ حسن سارے بازار ظاہر ہوا. بھائی وہ کتاب لے آؤ جس میں یوسف علیہ السلام کے بارے میں اشعار ہیں میرے، دار و تصنیف والے کی لائق کاپی دکھائے، میں آج شوق سے پڑھوں گا. سینہ پٹ رہا ہے میرا، لگائے مصر کا بازار دیکھو. چند سال پہلے مصر میں ایک بازار لگا، اس میں حسین چیزیں پیش کی جاتی تھیں. اس میں ایک ایسی بچی بھی دیکھی گئی یا اس کا ماڈل کہ جو اسلامی طرز کی تھی، اس کا سر پر دوپٹہ، پورا شال اوڑی ہوئی، اور سامنے اس نے مسلح بچھایا تھا، تسبیح رکھی تھی. عجیب بات یہ ہے کہ تمام ماڈلوں میں وہ اسلامی ماڈل اول ہے، اس جیسا کوئی نہیں. تو اس میں شاعر نے وہاں ایک مصر لکھا تھا کہ لگا ہے مصر کا بازار دیکھو، کہ آج مصر میں حسن کا بازار سرگرم تھا اور اس میں یہ اسلامی ماڈل کی مورتی اول آئی. بس وہ دیکھنا ہی تھا کہ یہ فقیر کو جوش خروش آئے، کیونکہ صورت یوسف کے تمام مراحل و مسائل میرے ذہن میں تھے اور میں نے اس پر کچھ 18 کے قریب اشعار فٹ کیے ہیں، وہ لے آئے. دعا کریں کہ وہ لے آئے. فرمایا کہا اس شخص نے جس نے خرید لیا حضرت یوسف کو، جزاک اللہ. کہاں یہ تو پورا قصہ ہو گیا نا، مہربانی. یہ پھر میں نے اس کو مرتب کیا ہے، علاق فن میں بھی آیا ہے. حسن و جمال کا برمار دیکھو، لگا ہے مصر کا بازار دیکھو، شان و شوکت کا انتظار دیکھو، لگا ہے مصر کا بازار دیکھو، خوبیاں جمع ہے امبار دیکھو، علم و عمل بترقی ہے تو کردار دیکھو، لگا ہے مصر کا بازار دیکھو، سر باطن کے لیے پاکی گفتار دیکھو، اونا بلب لعاب دہن کا خمار دیکھو، لگا ہے مصر کا بازار دیکھو. اخبار میں لکھا ہے کہ اس مورتی اور ماڈل پر پورا مصر بازار ٹوٹ رہا تھا. تو میں نے کہا تیری ایک دید پہ دولت کے جان نثار دیکھو، لگا ہے مصر کا بازار دیکھو. پھر لکھا ہے کہ اس نے منہ ڈھانکا تھا، اس لیے نہیں کہ ان کی آنکھیں یا چہرہ حسین نہیں تھا، بلکہ وہ اسلامی پردے والی گوڑیا تھی. تو میں نے اس پر کہا تیری زلفوں کا گہن اپنا شرمسار دیکھو، لگا ہے مصر کا بازار دیکھو. اور یہ کہ ان کی آنکھیں بڑی خوبصورت تھی. تیری آنکھوں کی نظر اپنا گل عذار دیکھو, لگا ہے میں سر کا بازار دیکھو. حسن صورت کا تماشا ہے تو رخسار دیکھو, لگا ہے مصر کا بازار دیکھو. حسن یوسف کا امتحان سر بازار دیکھو. دنیا جمع ہے نا. شام کے پیغمبروں کے چشم و چراغ, انبیاء بنی اسرائیل کے سرتاج حضرت یوسف پر بازار میں بولی لگی ہوئی ہے. توبہ. اس لیے میں نے کہا حسن یوسف کا امتحان سر بازار دیکھو, عصمت محفوظ رہی غلاموں کی قطار دیکھو. کہتے کئی غلام لائنوں پہ کھڑے تھے, ان میں ایک یوسف علیہ السلام بھی. اور چونکہ یہ بہت درد کا شعر ہے کہ ایک پیغمبر زادے کو, پیغمبر کے پوتے کو, پیغمبر کے پڑپوتے کو, خود نبی مرسل وقت کو غلاموں کے قطار میں کھڑا کیا ہے. تو میں نے کہا صرف اس شعر پہ اشکوں کا آبشار دیکھو, صرف اس شعر پر میرے آنسو ختم نہیں ہوتے. اس تکبندی کو سمجھنا ہو تو اخبار دیکھو, لگا ہے مصر کا بازار دیکھو. لا الہ الا اللہ. کہا اس شخص نے, یعنی عزیزی مصر نے, جنہوں نے خریدا حضرت یوسف کو بازار سے اپنی بیوی سے, اکریمی مسواؤ, عزت کی جگہ دو ان کو. یہ سیٹانیہ جو ہوتی ہے نا, یہ کنیزوں کو غلاموں کو ایسے ہی سمجھتی جیسے یہ انسان نہیں ہے. نا بھائی, اپنے عملے کا احترام, انسان ہے, بشر ہے. سلطان شمس الدین التمش ترکیہ کے اندر بادشاہوں کے محفل میں خوشبو گما رہا تھا اور وہ عود سلگا رہا تھا اور رو رہا تھا. ایک کامل ولی بھی بیٹھا تھا, اس نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا کیا ہے, لوگوں کی خدمتیں کر کر کے ہم ذلیل ہو رہے ہیں. کہا اگر آپ بادشاہ بنے تو کیا کرو گے؟ کہا کبھی ظلم نہیں کروں گا. کہا ہاتھ ملاؤ. ہاتھ ملایا, چل دیکھا جائے. ایسے کاملین بھی ہے کہ سلطان شمس الدین التمش ہندوستان کا بادشاہ بنا اور بعض چیزوں میں کچھ زیادتی کی خبریں آئی تو ملنگ بادشاہ ترکیہ سے آیا ہندوستان اور بادشاہ سے ملاقات کی اور سلطان شمس الدین کو کہا او بے حیا, او بے شرم, ترکی غلام حیا نہیں ہے. وہ دن یاد ہے جو چیلم گماتے تھے؟ اس نے کہا اوئے حضرت, چھوڑ. کیا حضرت حضرت, یہ ہندوستان کے لوگ کیا آہو بکا کر رہا ہے. رب اشعث اغبر لو حلف علی اللہ لا بر. تو بخاری شریف میں اصل موجود ہے. کہا آپ نے تو وعدہ کیا تھا مجھ سے, بادشاہ تو بن گئے تو اب عدل نافذ کرو, نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. تو بادشاہ نے, عزیز مصر نے اپنی گھر والی کو کہا زلیخا کو, لا الہ الا اللہ. نام تو اس کا تلمیحا تھا اور راحیل بھی مشہور ہے اور عزیز مصر کی بیوی تھی. تو گھر والوں کو بڑے گھر کے وہ تنبیہ کرے, تاکید کرے کہ ہمارے نوکروں کے ساتھ, نوکرانیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. ایک حدیث میں ہے جو اپنے غلام و کنیز کے ساتھ بہترین سلوک کرے اللہ قیامت کے دن اس کو تپش میں جلنے نہیں دے گا. ماتختوں کے ساتھ شیر و شکر رہنا چاہیے, کام بھی لے, تنبیہ بھی کرے اور احساس بھی ان کو دے کہ وہ اپنی زندگی میں حریت محسوس کرے. کہنے لگا جس نے خریدا بازار سے بیوی سے عزت دے ان کو عزت کی جگہ دے، ہو سکتا ہے یہ ہمیں فائدہ دے یا بنائی دے ان کو بیٹا، کیونکہ ان کی اولاد نہیں تھی. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، یوں ہم نے جگہ دی یوسف کو زمین مصر میں، عزیز مصر کے گھر تک تو پہنچا دیا. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْحَدِيثِ، تاکہ سکھا دے ہم ان کو بادشاہی آداب اور ملوک و سلاطین سے ہم کلام ہونا. واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے فیصلوں میں غالب ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے. ولما بلغ شده آتيناه حكما وعلما، اور جب پہنچ گئے حضرت عمر بلوغ کو، علماء دین کہتے ہیں کہ صرف بلوغ نہیں بلکہ زیادہ عمر مراد ہے، اور اگر بلوغ مراد ہے تو پھر حکم سے مراد قوت فیصلہ، اور علم سے مراد علم الشرائف علم التہذیب. عام طور پر پیغمبر کے لیے جب ایسے الفاظ آتے ہیں تو نبوت مراد ہوتی ہے، نبوت عموماً 40 سال کے بعد ہے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو. عزیز مصر نے اپنی بیوی کو کہا کہ اس کو عزت دے، وہ ایسی عزت دینے لگی کہ خود ہی فریفت ہو گئی. اللہ، بس تاکیدات بھی عجیب ہوتی ہیں. چنانچہ حضرت یوسف جب ان کے گھر میں رہنے سہنے لگے، حسین جمیل نوجوان تھے، اللہ کے پیغمبر مرسل تھے، خاندان نبوت کے چشم و چراغ تھے، انبیاء بنی اسرائیل کے سالار تھے، اپنے زمانے کے نبوت اور سلطنت کے عنقریب تاجدار تھے، کیا کمی تھی ان میں؟ یوسف زمانہ. تو عزیز مصر کی بیوی جو ہے وہ فریفت ہو گئے. وراودتہ اللتی، اور مائل کرنے لگی حضرت کو وہ عورت، ہوا فی بیتہا، کہ حضرت اس کے گھر میں تھے. کتنا مشکل مرحلہ ہے. عن نفسہ، ان کے جی سے. کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو ایک دفعہ قریب میں بٹھایا اور کہنے لگی کہ آپ کے سر کے بال بڑے اچھے ہیں، خوبصورت زلف ہے. تو حضرت یوسف نے کہا تب کہ یہ سر عرش کے سائے کے نیچے اس کو جگہ مل جائے. تو اس نے کہا آپ کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں. تو حضرت یوسف نے کہا بشرطے کہ اللہ کے دیدار سے محروم نہ ہو جائے. اس نے کہا آپ کا چہرہ بہت رنگین ہے، بہت چمک دمک ہے. تو حضرت یوسف نے کہا تب کہ قیامت کے دن گناہوں سے سیاہ نہ ہو. اسی طرح وہ ایک ایک عضو کا نام لیتی تھی اور بات کرتی تھی، وہ حضرت جواب دیتے تھے. اس دوران وغلقت الابواب، اور بند کرنے لگی دروازے. وقالت، اور کہنے لگی ہائے تلک زر کا گنا، فارسیان کہتے شتاب کن ہائے تو ہت ہی تو. قاری عبد الباسط بڑا میدان گرم کرتا تھا. اس میں فعل ہے ہا و بقرو، ہائے تا یعنی تعجل انت. ایسے موقع پہ شارٹ الفاظ کہے جاتے ہیں، مخفف، بڑے الفاظ کے اوقات نہیں ہوتے. قالا، حضرت نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں کیوں زنا کروں، مجھے کیا ضرورت. انہو ربی، بے شک وہ میرے رب، احسن مثوایا، بہترین ٹھکانہ دیا ہے. احسن مثوایا، احسن علوم میرا. انہو لا یفلح الظالمون، بے شک کامیاب نہیں ہوتے ظالم لوگ. کسی کے گھر میں رہے اور اس کی بیوی پہ ہاتھ ڈالے اور اس کی بیٹی اور اس کی عزت کو لوٹے، ایسا ظالم اور بے انصاف کبھی بھی سرخرو نہیں ہوگا. اور اس دنیا میں عزت کے دن نہیں دیکھے گا. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ, اور البتہ تحقیق ارادہ کر گئی وہ عورت حضرت کے بارے میں, اس نے تو پورا کام کر لیا, دروازے بھی بند کیے, سب کچھ کر لیا. وَهَمَّ بِهَا, اور حضرت بھی ارادہ کر لیتے, لولا أَرْأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ, اگر نہ دیکھتے دلیل رب کی, وہ جو نبوت کا منصب ہے جس کی وجہ سے چیخ پڑے کہ معاذ اللہ, اللہ کی پناہ. مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے, کہتے یعقوب علیہ السلام کی تصویر نظر آئی اور دانتوں میں انگلی چبا رہے ہیں, یہ کرنے کا کام ہے. اور کبھی کہتے ہیں کہ زلیخا نے وہ خاص وقت کے اندر مورتی پر جس کا وہ پوجا کرتی تھی کپڑا ڈالا, تو یوسف علیہ السلام نے کہا یہ کیوں, کہنے لگی اس لیے کہ میں اس کا سجدہ کرتی ہوں, میرا معبود ہے وہ دیکھ رہا ہو. تو کہا اچھا یہ تیرا معبود ہے پتھر کا بنا ہوا, اس سے شرما رہی ہے, میں اپنے اللہ سے نہ شرماؤں جو ہر وقت ہے وہ سب کو دیکھ رہا ہے. میں ان روایات کی صحت کا منکر نہیں ہوں, تابعین کی بھی تفسیریں ہیں, لیکن جو تفسیر عاجز فقیر نے کی کہ منصب نبوت مراد ہے برہان الرب, کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء, اسی طرح تاکہ دور کر دے ان سے برائی اور بے حیائی. زنا برا فعل بھی ہے اور بے حیائی کا کام بھی ہے. انہ من عبادنا المخلصین, بے شک وہ ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے تھے, وہ کوئی عام آدمی تھوڑا ہی تھے, اللہ کے پیغمبر ہے. واستبق الباب, دوڑ پڑے دروازے کی طرف, حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف دوڑ پڑے. دروازے تو اس نے بند کیے تھے, لیکن جب حضرت یوسف دروازے پہ پہنچے تو دروازہ بند دروازہ کھل گیا. بند دروازہ کرامت اور حضرت کی عصمت کے اعزاز میں وہ کھل گیا. وقدت قمیصہ من دبر, اور پھاڑ دی حضرت کی قمیص پیچھے سے, دبر شے آخر شے. والف یا سیدہا لد الباب, پایا دونوں نے اس کے خاون کو دروازے کے باہر. حضرت یوسف باہر نکلے اور اس نے پیچھے سے کپڑا پکڑا تو وہ پھٹ گیا, اور دیکھا تو عزیز مصر آ رہا ہے, تو اس حیران رہ گئے کہ کیا ہو رہا ہے. تو عورت تو بہت چالاک ہوتی ہے نا, پھر اس قسم کی عورت. قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا, کیا سزا ہونا چاہیے جس نے ارادہ کیا تیری بیوی کے ساتھ برے کام کا. حضرت پہ تہمت لگائی, الا ان یسجن, مگر یہ کہ جیل میں ڈالے, او عذاب الیم, یا اور کوئی سزا تجویز ہو. قال حضرت یوسف نے کہا, ہی راودتنی عن نفسی, اس نے پسلایا مجھ کو میرے جی سے. وشہد شاہد من اہلہا, اور گواہی دی ایک گواہ نے عورت کے خاندان میں سے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ پنگوڑے میں ایک بچہ تھا, اور امام مجاہد کہتے ہیں اور زید ابن اسلم بھی کہ ایک بہت تجربہ کار آدمی تھا جو فوراً نشانیاں دیکھ کے فیصلہ کرتا تھا. اس کو بلایا, اس نے کہا ان کان قمیصہ قد من قبل, اگر ہے قمیص پھٹی ہوئی آگے سے, فصدقت, اور سچی ہے. وہ من الکاذبین, اور یوسف علیہ السلام جھوٹوں میں سے, معاذ اللہ. وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ, اور اگر ہے قمیص پھٹی ہوئی پیچھے سے, فَكَذَبَتْ, تو عورت غلط ہے, جھوٹی ہے. وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ, حضرت سچوں میں سے. فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ, جب دیکھا کہ حضرت کی قمیص پھٹی ہوئی ہے پیچھے سے, قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ, اس گواہ نے کہا یا عزیز مصر نے کہا, یہ تو عورتوں کی سازش ہے, انک ایدکن عظیم، بے شک عورتوں کی سازشیں بڑی زہریلی ہوتی ہے. لیکن اب بات پھیل رہی ہے، میرے گھر و عزت کا مسئلہ ہے. یوسف عارضا ہذا، اے یوسف چھوڑ دے یہ باتیں، واستغفری لذنبک، معافی مانگے عورت تو اپنے جرم کی، انک کنت من الخاطئین، تو ہی غلط کاروں میں سے ہے. بیوی کو تو یہ کہا کہ یہ ساری شرارت تو آپ کی ہے، فیصلہ یہ ہے کہ آپ مجرم ہیں اور آپ نے کوئی چال لڑی ہے. یوسف بالکل پاک صاف ہے، لیکن اہل دربار نے اور اہل مشاورت نے غلط مشورہ دیا کہ اب بات پھیل چکی ہے تو بہتر یہ ہے کہ حضرت یوسف کو جیل بھیج دیا جائے، تاکہ لوگ کہیں کہ ہاں کچھ قصور کیا ہوگا، تب تو سزا بھگت رہا ہے. اس دوران مصر میں یہ بات پھیل گئی کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے ایک غلام پر فریفت ہوئی. جب باتیں بہت بڑھ گئی تو عزیز مصر کی بیوی نے ایک دعوت کی اور ان تمام عورتوں کو بلایا. قاعدہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی کے ہاں نمک کھائے، رزق کھائے، تو پھر ان کی اچھی گائے، برائی نہ کرے. اس زمانے کے لوگ نہ رزق جانتے نہ شکر جانتے، جس دسترخوان پہ کھاتے ہیں پھر اسی پر ہانکتے بھی ہیں اور شرم و حیا نہیں کرتے. چنانچہ ایک بات تو یہ تھی کہ کھانا کھانے سے خود بخود ان میں زلیخا کی طرفداری آ جائے گی، حمایت آ جائے گی. دوسری بات یہ تھی کہ حضرت یوسف کے متعلق عزیز مصر کی بیوی پوری اطمینان تھی، کوئی بھی دیکھے گا تو وہ عاشق ہوگا. یہ کیسی عورت ہے جو عاشق نہ ہو، وہ کوئی چیز ہے. چنانچہ جب عورتیں کھانا وانا کھا کے، اور جیسے دستور ہے کہ کھانے کے اخیر میں پھل فروٹ کاٹا جاتا ہے، سب کو چھرے اور چاقو دیے جاتے ہیں کانٹے، اس دوران وہ تو بادشاہ وزیر اعظم کی بیوی تھی، اس نے حکم دے دیا کہ یوسف کو اس کمرے سے نکال کے وہاں لے جاؤ. جب یوسف علیہ السلام یہاں سے نکل کے جانے لگے اور عورتیں پھل فروٹ کاٹنے بیٹھی تھی دیکھنے لگی، تو ان کو پتہ ہی نہیں چلا بجائے اور وہ پھل کے اپنے انگلیوں کو کاٹنا شروع کیا اور حضرت کو دیکھتی رہ گئی. تو زلیخا نے موقع سے فائدہ اٹھایا، عورتوں کو کہا یہ وہ آدمی ہے جس کے بارے میں تم کہتی ہو کہ میں فریفتہ ہوں. فریفتہ ہوں تو صحیح ہوں یا غلط؟ انہوں نے کہا بالکل صحیح، کیونکہ ان کے اپنے خون بہہ رہے ہیں ہاتھوں سے خالی دیکھنے سے.